نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي برزة قال سمعت عطاء كيخاران ينم بالدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. یہ باب قائم کیا ہے اچھے اخلاق کے سلسلے میں. روایت لائے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان عمل میں یعنی قیامت کے روز جو ترازو قائم کی جائے گی اور اس میں اعمال تولے جائیں گے اس میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی اور چیز نہیں. یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے جو وزن اس میں پیدا ہوگا کسی اور عمل سے اتنا وزن پیدا نہیں ہوتا. اس سے اچھے اخلاق کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان عن العمش عن ابی وائل عن مسروق عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ قال لم یکن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا وکان یقول خیارکم احاسنکم اخلاقا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو طبعی طور پر فحش گو تھے اور نہ بتکلف فحش گوئی کرنے والے تھے. جو بے حیائی کی بات آدمی زبان سے نکالتا ہے اس کو فحش گوئی کہتے ہیں. حیا کے خلاف باتیں زبان سے نکالنا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے. بعض وہ ہوتے ہیں کہ مزاج تو ایسا نہیں لیکن کبھی کبھی اپنے مزاج کے خلاف تکلف کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فطری طور پر فحش گوئی کرنے والے تھے یعنی آپ کے مزاج میں بھی فحش گوئی نہیں تھی اور کبھی بتکلف یعنی اپنے مزاج کے خلاف بھی کہ بھائی کبھی کوئی آدمی ایسا کہ اس کی طبیعت تو ایسی نہیں ہے لیکن ایسا کبھی کرتا ہے کسی ضرورت کے پیش نظر یا کسی وجہ سے ایسا. تو آپ نہ تو طبعی طور پر فحش گو تھے اور نہ فحش گوئی بتکلف کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے خیارکم احاسنکم اخلاقا کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں. جن کے اخلاق اچھے ہیں وہ تم میں سب سے بہتر ہیں. اس سے اچھے اخلاق اختیار کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه فسكت القوم فعادها مرتين او ثلاث قال القوم نعم يا رسول الله قال احسنكم خلقا. حضرت عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، ان کے دادا یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور فرماتے تھے کہ تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پیارا اور قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے وہ بتلاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال سن کر لوگ خاموش رہے، کبھی حضرات صحابہ حیبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولتے نہیں تھے، یہاں بھی خاموشی اختیار کی، فعادہا مرتین او ثلاثن، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سوال کو دو یا تین مرتبہ دہرایا. کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی سوال قائم کیا، صحابہ نے خاموشی اختیار کی، تو آپ خود ہی اپنی طرف سے جواب ارشاد فرما دیتے. یہاں پر صحابہ کی خاموشی کے بعد بھی آپ نے اپنا سوال دہرایا دوسری یا تیسری مرتبہ، جس سے صحابہ یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب چاہتے ہیں. چنانچہ قال القوم نام یا رسول اللہ، کہ آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب اور قیامت کے روز آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب کون ہے، تو بتلائیے. جی ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتلائیں. تو حضور نے فرمایا احسنکم خلقا، جو تم میں اچھا اخلاق والا ہے وہ مجھے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی ہے اور قیامت کے روز یہ وہ آدمی مجھ سے سب سے زیادہ قریب بھی ہوگا. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی عبد العزیز بن محمد عن محمد بن اجلان عن القعقاع بن حکیم عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو پائے کمال تک پہنچاؤں. گویا جتنے اچھے اخلاق ہو سکتے تھے اگلے ادیان اور اگلے مذاہب میں کسی میں کوئی خلق اور کوئی جو ہے کوئی خوبی، سارے اخلاق سب میں جمع نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز اور خصوصیت عطا فرمائی کہ ساری خوبیاں اور کمالات اور اچھے اخلاق جو اگلے ادیان و مذاہب میں منتشر تھے سارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع فرما دیے، اور گویا آپ کے ذریعے سے ان اخلاق کی تعلیمات کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اسی لیے آپ بھیجے گئے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما، فاذا كان اسما كان ابدا الناس منه، ومن تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهى كحرمه الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ جو آسان ہوتی تھی اس کو پسند فرماتے تھے، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو. یعنی کبھی کوئی معاملہ پیش آیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اختیار دیا گیا دو چیزوں کا کہ ان دو میں سے کسی ایک کو آپ پسند کریں، تو اس میں جو سہل شکل ہوا کرتی تھی اسی کو آپ اختیار کرتے تھے، گویا آپ اپنی امت کے لیے سہولت اور آسانی چاہتے تھے. ہاں البتہ اگر وہ سہولت والا پہلو اپنے اندر گناہ کو لیے ہوئے ہے تو پھر آپ اس سے دور رہتے تھے. اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا جاتا تھا تو اس میں تو گناہ کا کوئی سوال نہیں، دونوں پہلو اپنی جگہ پر درست ہوتے تھے، اس لیے آپ ان میں سے جو سہل ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے. اور کبھی مخلوق کی طرف سے کوئی معاملے میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو اس میں بھی آپ سہولت والے پہلی ہوئی کو اختیار کرتے تھے، البتہ اس میں یہ بات مد نظر رہتی تھی کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو. فیدا کان اسمن، چنانچہ اگر وہ گناہ کی چیز ہوتی کان اب ادر نہ سمین ہو تو آپ اس سے بہت دور بھاگتے تھے. آگے فرماتے ہیں ومن تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام اور بدلہ نہیں لیا. کسی نے شخصی طور پر ذاتی طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تکلیف کا ایذا رسانی کا معاملہ کیا تو آپ نے اپنی ذات کے خاطر کبھی بدلہ نہیں لیا. چنانچہ مشرکین مکہ نے بہت تکلیفیں پہنچائی آپ کو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کو قدرت عطا فرمائی تو آپ نے سب کو معاف کر دیا. الا ان تنتہا کا حرمت اللہ تعالیٰ, البتہ اگر کہیں کسی آدمی کی طرف سے کوئی ایسی شکل کوئی ایسی بات پیش آ رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو حرمتیں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ان حدود کو توڑا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے حدود سے آگے کوئی آدمی بڑھ رہا ہے, تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے خاطر انتقام اور بدلہ لیتے تھے, اپنی ذات کے لیے نہیں. یعنی کہاں کوئی ایسی شکل ہوئی جس میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو آپ غصے ہوتے تھے اور آپ گویا غصے کا اظہار فرما کر اللہ کے حکم کو توڑنے سے لوگوں کو روکتے تھے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن زبید عن مرہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اللہ تعالیٰ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ تعالیٰ یعطی المال من احب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب فمن دن بالمال ان ينفقه وخاف العدو ان یجاہدہ وہاب اللیل ان یکابدہ فلیکثر من قول لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کیا جیسے تمہارے درمیان اللہ نے روزی تقسیم کی. جیسے روزی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم جیسی جیسی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوئی اس طرح دیا ہے, ایسے اچھے اخلاق اور عادات کا بھی معاملہ ہے کہ جیسے روزی تقسیم کی گئی یہ بھی تقسیم کیے گئے ہیں. کسی کو اچھے اخلاق میں سے بڑا حصہ ملا ہے, بہت ساری خوبیاں ہیں, کسی میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے, کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے, اسی طرح یہ روزی کی طرح. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال تو اس آدمی کو بھی دیتے ہیں جس سے آپ اللہ محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہو اس کو بھی مال دیتے ہیں, نہیں ہو اس کو بھی دیتے ہیں. گویا مال کا ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے, بلکہ جو اللہ کے محبوب نہیں ہیں ان کو بھی اللہ مال دیا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ فرماتے. اسی طریقے قرآن کے اندر بھی سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر اہل ایمان کے جو ہے راہ راست سے مچل جانے کا اندیشہ نہ ہوتا, یعنی کافروں کو دی گئی دولت و ثروت کو دیکھ کر بعض کمزور اہل ایمان یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں, یہ اندیشہ اگر نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کے زینے اور سیڑھیاں اور ان کے مسحریاں ان کے چارپائیاں وغیرہ سونے اور چاندی کی ہوتی. گویا یہ جو کم دیا گیا ہے وہ تو مومنوں کی ایمان کا خیال کرتے ہوئے, کمزور اہل ایمان کے ایمان. تو بہرحال اگر کسی کو مال ملا ہوا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے اور محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے. ولا یوتی الایمان الا من یحب, اور اللہ تعالیٰ ایمان اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. معلوم ہے ایمان کی دولت جس کو ملی ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کا محبوب ہے. اب آگے فرماتے ہیں فمن دن باللہ مال ان ينفقہ, اب کوئی آدمی مال کو خرچ کرنے میں ذرا کنجوسی کرتا ہے, مزاج میں بخل ہے جس کی وجہ سے مال خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا, وخاف العدو ان یجاہدہ, اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے سے ڈرتا ہے, بزدلی ہے طبیعت میں, وہاب اللیل ان یکابدہ, اور رات کو جو ہے مجاہدہ مشقت کے لیے اٹھ کر کے عبادت کرنے سے سہم ہے ڈرتا ہے, تو پھر کم سے کم زیادہ سے زیادہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ واللہ اکبر, مطلب کہ کثرت سے ذکر کرے تو ان سب چیزوں کی تلافی ہو جائے گی. مال خرچ کرنے پر اور اللہ کے راستے میں دشمن کا مقابلہ کرنے پر اور راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرنے پر جو ثواب ملتا ذکر کی کثرت پر اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائے. باب سخاوت النفس, دل کی بے نیازی, دل کا سخی ہونا. ایک تو مال کی سخاوت ہوتی ہے, کوئی آدمی مال خرچ کر, اور دل کی سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں حرص اور لالچ نہ ہو, دل مال کی طرف سے بے نیاز ہو. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال بہت کثرت سے موجود ہے کہ بھائی کروڑوں روپے موجود ہیں, لیکن بس ہائے ہائے اور میں جمع کر لوں. حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کی 10 نسلیں کھا سکیں, تو ابھی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اب مجھے کمانے کی ضرورت نہیں, بلکہ ابھی وہ تدبیر یہی کرتا ہے کہ اور زیادہ ہو جائے. تو یہ گویا دل بے نیاز نہیں. اور ایک آدمی ہے بس اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے اور اس پر شکر کر کے راضی ہے اور اس کے دل میں زیادہ کی لالچ نہیں ہے, تو یہ دل کا غنا کہلاتا ہے کہ اس کا دل مال کی طرف مائل نہیں ہے. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن ابن اجلان عن قعقاع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالداری یہ سامان اور مال کی زیادتی کا نام نہیں ہے, کہ کسی کے پاس بہت سارے روپے ہیں تو ان کو وہ مالدار نہیں, یعنی حقیقی مالداری وہ نہیں ہے. اگرچہ لوگ اس کو بھی مالدار کہتے ہیں, لیکن حقیقی مالداری یہ ہے ولکن الغنا غنا النفس, لیکن حقیقی مالداری جو ہے آدمی کے دل کا بے نیاز ہونا, اس کے دل میں مال کا لالچ نہ ہو. ہے اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے اور لوگوں کے پاس مال موجود ہے, کبھی اس مال کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں, دل میں کبھی یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی کہ مجھے یہ مل جائے. تو یہ جو ہے دل کا غنا کہلاتا ہے اور یہی اصل مطلوب ہے. حدثنا سلیمان بن حرب, یہ ایک خوبی ایک اچھا خلق ہے. دل کا سخی ہونا جو ہے یہ اخلاق حسنہ کا ایک حصہ ہے, لیکن دل میں مال کی محبت جو پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی بہت سی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے. مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دھڑی کرتا ہے, جو ہے لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے, چوری کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. دل میں اگر بے نیازی ہوگی ان ساری برائیوں سے بچے گا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید وسلیمان بن المغیرۃ عن ثابت بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی افن قط وما قال لشئ لما لم افعله الا كنت فعلته ولا لشئ فعلته لما فعلته. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم تھے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتےلے والد ہیں, یوں فرمایا کہ کوئی سمجھدار بچہ ہو لاؤ تاکہ گھر کا کام کاج کرے, مدد کرے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے مجھے لا کر کے پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا. وفات یعنی 20 سال کی عمر تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. فرماتے ہیں ما قال لی افن قط, تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس خدمت کے دوران اف اور ہوں تک نہیں کہا. اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بتلانا ہے. ظاہر ہے ایک بچہ ہے 10 سال کا بچہ, 10 سال تک جب وہ خدمت کی ہے تو کیا ان 10 سالوں میں کوئی ایسا موقع ہی نہیں آئے گا کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑے, بار بار پیش آ سکتا ہے, لیکن کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ڈپٹا نہیں. یہ آپ کا صبر و تحمل, آپ کا جو ہے ان کی طرف سے جو چیزیں اگر ناگواری کی پیش آتی تھی تو اس کو برداشت کرنا, کچھ نقصان ہو جائے تو اس کو بھی گوارا کر لینا. یہ سب وما قال لی لشئ لم افعله الا كنت فعلته. حضرت انس فرماتے کوئی کام میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا, اور جو کیا اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا. وہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے نیازی کی بات ہے. جس آدمی کے دل میں بے نیازی کی کیفیت ہو نا, وہ اس طرح کے جو نقصان پیش آتے ہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا, چلیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ سخاوت نفس کے ماتا اسی لیے لائے ہیں. حدثنا ابن ابی الاسود قال حدثنا عبد الملک ابن عمرو قال حدثنا سحامۃ بن عبد الرحمن بن الاسم قال سمیت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہم یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیما وکان لا یاتی احد الا وعدہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے مہربان تھے, لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت اور مہربانی کرنے والے تھے. وکان لا یاتی احد الا وعدہ وان جزلہ ان کان عندہ. کوئی آدمی اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت لے کر کے آتا تو اگر آپ کے پاس اس کی ضرورت کی چیز موجود ہوتی تو فوری طور پر آپ دے دیتے, اس کی ضرورت پوری کر دیتے, اور نہیں ہوتی تھی تو آپ وعدہ فرما لیتے کہ اچھا بھائی فلاں وقت آئیے, یا اپنے اصحابہ میں سے کسی کے پاس بھیج دیتے تھے. وہ قیمت الصلاۃ وجاء اعرابی فاخذ بثوبہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی, نماز کھڑی ہو گئی, تکبیر کہی جا چکی, آپ نماز شروع کرنے کے لیے گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے نماز شروع کرنے کے لیے ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کا کپڑا پکڑ لیا. فقال انما وقع من حاجتی یسیرۃ واخاف انسا. کہ اللہ کے رسول میری بڑا تھوڑا سا ایک معمولی کام رہ گیا ہے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں کہیں بھول جاؤں گا, یعنی اگر نماز کے پورا ہونے تک میں نے انتظار کیا تو کہیں وہ رہنے جائے بھول نہ جاؤں اور وہ کام رہ جائے گا, اس لیے آپ نے حالانکہ اقامت کہی جا چکی تھی. فرماتے ہیں فقام ماہو حتیٰ فرغ من حاجتی ثم اقبل فصلى. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے, آپ نے اس کی ضرورت پوری کی اور اس کے بعد آپ نے نماز شروع. ویسے اقامت کہی جانے کے بعد نماز شروع کرنے میں اگر زیادہ دیر ہو جائے, کوئی دوسرا ایسا کام جو نماز کے منافی ہے پیش آئے, تو دوبارہ اقامت کہی جائے اور زیادہ دیر نہ ہو تو اس کی اجازت. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن ابن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال لا. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی چیز جب کبھی مانگی گئی آپ نے کبھی نہ نہیں کہا, یعنی گویا نہ تو آپ کے یہاں تھا ہی, جب کوئی چیز مانگی جاتی آپ اس کو عطا فرما دیا کرتے. یہ بھی سخاوت نفس کی دلیل. حدثنا فروۃ بن ابی المغرا قال حدثنا علی بن مصر عن هشام بن عروۃ قال اخبرنی القاسم بن محمد عن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما قال ما رأیت امرأتین اجود من عائشۃ و اسماء وجودهما مختلف, اما عائشۃ فکانت تجمع الشیء الی الشیء حتی اذا کانت تمعندها فقسمت واما اسماء فکانت لا تمسک شیئا لغد. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ما رأیت امرأتین, حضرت عائشہ اور حضرت اسماء سے بڑھ کر کسی دو عورتوں کو سخی نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور حضرت اسماء, یہ حضرت دونوں حضرت ابو بکر کی بیٹیاں ہیں, حضرت اسماء حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہوتی ہیں اور حضرت عائشہ ان کی خالہ ہوتی ہیں, کہ ان دونوں سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا, لیکن ان کی سخاوت کا انداز الگ الگ تھا. حضرت عائشہ کا حال تو یہ تھا کہ کی چیز جمع ہونے دیتی تھی, پھر جمع ہو جاتی تھی تو پھر دے دیا کرتی. یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز آئی, اب جن لوگوں کو دینا ہے وہ ذرا تعداد میں زیادہ ہیں, سب کو نہیں پہنچ سکے گی, تو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ اس جیسی دوسری چیز آ جائے تو پھر سب کو دے دیں گے. یہ حضرت عائشہ تو اس کا انتظار کرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے, وہیں بیٹھے بیٹھے تقسیم کر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک ہار بھیجا جس کے ایک موتی کی قیمت 1,00,000 درہم کے برابر تھی, وہ سب تقسیم کر. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے تو ان کے کپڑے پر پیون لگا ہوا تھا, روزے سے تھی, وہیں بیٹھے بیٹھے سب تقسیم کر دیے. شام کو پھر باندی سکا بہلا افطاری کے لیے, تکہ افطاری کے لیے تو وہی سوکھی روٹی پڑی ہے, 1,00,000 درہم رہنے دیا ہوتا آپ نے تو اس سے کچھ اچھی چیز آ جاتی تھی, کہ یاد دلا دیتی بندہ کی بندی کہ نہیں ہے گھر میں تو میں ایک آدھ ہم رہنے دیتی. وہ ان کو یہ خیال بھی نہیں کہ اپنی ضرورت کی یہ باقی وہ سارا تقسیم. تو حضرت عائشہ یجمع الشیء الی الشیء, کچھ جمع ہونے کا انتظار کرتی تھی، اگر وہ کم مقدار میں ہوتا تھا، جب جمع ہو جاتا تھا تو تقسیم کرتی تھی. وہ اما اسما، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو جمع ہوئے، جو آیا انتظار تھی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمایا، تو کی فیو کا علیہ، تم روک کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ کی طرف سے روکا جائے گا. اس لیے اس نصیحت کے پیش نظر جو بھی آتا تھا فوراً وہ دے ڈالتی تھی، وہ اس انتظار میں کہ دوسرا آئے گا، جمع ہوگا، پھر دیں گے، اس انتظار میں نہیں رہتی تھی. سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ اور اگر گرہن کے بارے میں موسمیت والے پہلے سے خبر دیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس وقت گرہن ہوتا ہے اس وقت حاملہ عورت کو کام سے روکا جاتا ہے، خاص کر کسی کپڑے یا کھانے کی کوئی چیز کاٹنے سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس وقت کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے تو پیٹ میں بچے کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے، اس بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے؟ ویسے زمانۂ جاہلیت میں یہ نظریہ تھا کہ سورج یا چاند کو جو گرہن لگتا ہے، کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے یا اس کا انتقال ہوتا ہے، اس طرح کا نظریہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، اور اتفاق کی بات کہ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اسی زمانے جاہلیت والے نظریے کی تائید نہ ہو جائے، تو آپ نے خاص طور پر اہتمام کر کے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو گرہن دیتا ہے، کسی ان کو جو گرہن لگتا ہے وہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں، یعنی کوئی پیدا ہو تو گرہن لگے یا کسی کو موت آ جائے تو گرہن لگے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو گرہن میں ڈال کر کے اپنی قدرت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی عظیم ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی جو ہے اللہ کی قدرت کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتی. یہ تو اب سماویات موسمیات والے اگر پہلے سے خبر دیں تو اس سے کوئی یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق آ جائے. بارش کے متعلق بھی خبر دیتے ہیں، پھر بھی بارش آتی ہے، وہ اللہ ہی کی قدرت سے آتی ہے. یہ گرہن بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی قدرت سے ہی ہوتا ہے. اب یہ عورت کا عضو کٹنے والی بات تو اس کی بھی کسی روایت سے یا کسی جو ہے فقہی عبارت سے تائید نہیں ہوتی، یہ بھی ایسا ہی جاہلانہ نظریہ ہے، وہم پرستی ہے. یہ ایک شخص عذرہ کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو رکوع اور سجدے میں وہ ہاتھ کہاں پر رکھے اور کیسے رکھے؟ اگر وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں وہ بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اب اس صورت کے اندر رکوع سجدے کے لیے جو ہے وہ اشارہ کرے گا سر کا، رکوع کا اشارہ کچھ کم اور سجدے کا اشارہ زیادہ. اس صورت میں پھر ہاتھ جو ہیں وہ تو وہ جو گھٹنے پر ہیں وہیں رہیں گے، وہ ہاتھ کو یوں آگے بعض لوگ کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کتاب سے اس کی تائید ہوتی بعضوں کے آتے ہیں وہ کہ بھائی یوں رکو میں یوں جائیں پھر یوں سجدے میں یوں جاتے ہیں. یہ سجدے میں جو ہاتھ آگے بڑھائے وہ اشارے کے وقت، اس کی کوئی تائید کسی کتاب سے نہیں ہوتی، بس وہ ان کا اپنا خالی اطلاع کا کر لینا ہے. کیا عورتیں اپنے شوہر کے لیے کلرنگ لینس زینت کے لیے پہن سکتی؟ اب یہ آنکھ کا جو اپنا اصلی کلر ہے اس کو بدلنا وہ کچھ مناسب نہیں ہے. کیا عورتیں برقعے کا نقاب ایسا پہن سکتی ہیں جس میں صرف آنکھیں نظر آئیں، جس کو نوز پیس کہتے ہیں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ یہ فلم کی ایکٹر کے نکاح، اس پر ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا ہے، وہ پڑھ لینا بھائی. جنابت کا غسل کیے بغیر وضو کر کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یعنی اگر غسل کا موقع نہ ہو تو بہتر ہے کہ وضو ہی کر لیں اور کھانا کھائے، کھانا وانا کھانا ہو. چار پانچ روز تک ناپاک کپڑے کو دھوئے بغیر رکھ سکتے ہیں؟ ویسے جو ہے گنجائش تو ہے، لیکن بلا وجہ ناپاک کپڑا پڑا رہے، کپڑے میں ناپاکی، یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال اگر پڑا رہا تو اس کے متعلق کوئی خاص، جنوبی کے گھر میں رہنے کی وجہ سے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن یہ ناپاک کپڑا ہو تو اس پر کوئی وعید یا کوئی ایسی چیز پڑنے میں نظر سے نہیں گزری. مسجد مسجد کا پانی دکان میں لے جا سکتے ہیں، اگر نہیں 10-20 ان کے خرچے میں دے کر لے سکتے ہیں. مسجد میں جو پانی رکھا جاتا ہے وہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کو پینے کے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے وہ باہر نہ لے جایا جائے. کیا بازار سے خرید کر آم کچا یا پکا کھا سکتے ہیں جبکہ اس کی بے کا علم نہیں کہ شرعی ہے؟ اگر یہ علم نہیں ہے تو گنجائش ہے، اگر یہ معلوم ہو کہ بھائی اس کی بے غیر شرعی ہے تو نہ کھائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و علانا محمد و علی سیدنا و علانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ، نیکیوں کی رغبت اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ، برے اور رذائل اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، اس سے پاک صاف فرما. اچھے اور محاسن اخلاق سے ہم کو مالا مال فرما. اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.